وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے دائر کورٹ میں درخواست کی خبر سے شروع کریں گے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر باہر جانے کی پابندی ختم کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے اسلام آباد میں جاری دھرنے پر بھی بات کریں گے. آگے چل کر ہم پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر کی غیر ملکی بھارتی شہریت کی منسوخی اور آخر میں کل کرتارپور راہداری کے افتتاح پر گفتگو کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع پاکستان کی سیاست ہوگا. ہم جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا, یہ تازہ خبر پر بات کریں گے کہ نون لیگ نے اس وقت ایک درخواست دی ہے کہ نواز شریف کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹایا جائے. ہمیں اس سلسلے میں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جوائن کریں گے. لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ضیاء الرحمان.
لاہور کی احتساب عدالت میں چودھری شوگر ملز کیس کی سماعت کے بعد مریم نواز نے اپنے والد کی صحت سے متعلق ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج بڑی مشکل سے عدالت حاضری کے لیے آئی ہیں. اس وقت انہیں صرف میاں صاحب کی صحت کی فکر ہے. مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے متعلق مریم نواز نے کہا کہ وہ اپنے بیمار والد کے باعث مولانا صاحب کے دھرنے میں نہیں جا سکیں گی.
پوری توجہ میاں صاحب کے اوپر ہے. جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی, اور میاں صاحب کا اپنا جو پرائیویٹ بورڈ بنا ہے انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو اویلیبل آپشنز تھی علاج کی بھی وہ ہم نے اویل کر لی ہے.
نواز شریف کے ملک سے باہر جانے سے متعلق سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ میاں صاحب علاج کے لیے ملک سے باہر ضرور جائیں گے, وہ صرف دھرنے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. سہیل وڑائچ نے کہا کہ نواز شریف اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مریم بھی ان کے ساتھ جائیں. سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ملک سے باہر جانے سے ان کے ووٹ بینک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ 2014 میں بھی جدہ چلے گئے تھے مگر واپس آ کر اپنے ووٹرز کو مطمئن کر لیا تھا.
دیکھیں ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت, ایک دھرنا یا لانگ مارچ, تو نواز شریف درمیان میں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے, تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کا لاجیکل کنکلوژن جو بھی ہے وہ نکل آئے. اس لیے میرا یہی خیال ہے کہ وہ چلے جائیں گے لیکن اس کو دھرنے کے ریزلٹ کو دیکھ کے.
وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کہتے ہیں کہ عمران خان کو نواز شریف کے پاکستان سے باہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں. پاکستانی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم الحق نے کہا کہ عمران خان اور پوری پاکستان تحریک انصاف نواز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے.
حکومت نے کھلے طور پر کئی دن پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر نواز شریف آپ کی عدالت ایک شدید عدالت ہے تو یقینی طور پر اس کو
سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ملنے والی ضمانت کے باعث اپنے گھر جاتی عمرہ میں موجود ہیں. نواز شریف کو احتساب عدالت نے العزیزیہ ملز کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
جی, اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ سرکار بہت ممکن ہے کہ نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دے, اور اگلے 2 روز میں یہ ہو سکتا ہے کہ باہر ملک چلے جائیں علاج کے لیے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق شہباز شریف نے وزارت داخلہ سے رابطہ کیا کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جائے. جیو نیوز کی یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت منسٹری میں جو ہیں اہلکار وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وفاقی سرکار اس سلسلے میں کوئی بات کرے. ہم آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے سنیں گے. اگر آپ لوگ نواز شریف کے باہر جانے پر اور اس وقت جو دھرنا جاری ہے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا, اس سلسلے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں. ہم نے اس وقت رابطہ کیا ہے کیپٹن شاہین بٹ سے جو پی ایم ایل نون کے سینیٹر ہیں. ان کے علاوہ احمد جواد پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت جو اطلاعات ہمارے پاس سرسری طور پہ آئی ہیں اور کیونکہ یہ بالکل بریکنگ نیوز ہے اس لیے صورتحال بالکل واضح نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انتظامیہ نے جو اپلیکیشن فائل کی ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے اس کی نظر ثانی کر رہی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ جس طرح سے نواز شریف کو ای سی ایل پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا نیب کی طرف سے ڈالا گیا تھا تو انہی کو کہا جائے گا کہ نواز شریف کو ای سی ایل سے ہٹایا جائے۔ پچھلے مہینے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو سروسز ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا جہاں کہا جاتا تھا کہ ان کی صحت بہت خراب ہے۔ اس وقت ہمیں پی ایم ایل نون کی ایک رہنما سریا نسیم نے جوائن کیا ہے، اور سریا صاحبہ آپ بتائیے، جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ان کو باہر علاج کے لیے بھیجا جائے یا یہ کہ ای سی ایل کی پابندی ختم کی جائے، اس میں ہم سن رہے ہیں کہ کوئی بات ہو گئی ہے سرکار کے ساتھ جس کے تحت نواز شریف کو باہر بھیجا جائے گا، آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں؟ جی سریا نسیم صاحبہ،
وہ بہت خراب ہے، ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بھی مسلسل وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی تو میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی ان کی صحت کے لیے دعا کروائی، اور پھر گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی پابند کیا کہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور پھر ہیلتھ منسٹری کو بھی، پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں ان کو بھی پابند کیا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں، میرا خیال ہے یہ تو پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ میاں صاحب بیمار نہیں ہے یا یہ کوئی ڈیل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میاں صاحب واقعی بہت بیمار ہیں، اور آپ دیکھیں جس اور ان کو جو ریلیف دیا ہے یہ عدالتوں نے دیا ہے، اور پھر جن کیسز کی وجہ سے وہ جیل میں تھے اور وہ جج کی بھی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور وہ بھی سارا سب کچھ سامنے ہے کہ یہ کس طرح کا پروپیگنڈا تھا۔ تو میاں صاحب کو پہلے سروسز ہاسپٹل منتقل کیا گیا، ابھی میاں صاحب جو ہیں وہ گھر پہ ہیں، لیکن ان کی طبیعت جو ان کا شیخ سٹی ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہیں، اور سنڈے کو جو ہے وہ میاں صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اپنے، کیونکہ جہاں پہلے ان کا علاج ہوتا ہے لندن وہ جائیں گے، اس میں ای سی ایل سے ان کا نام جو ہے وہ وزارت جو ہے داخلہ آج وہ آ رہے تھے ان کے بیان کے، اس کا ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے، اور سنڈے کو جو ہے میاں صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کے لیے اپنے ٹیسٹ کے لیے، کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو یہاں پہ ہونا ناممکن ہے کیونکہ ان کی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے ان کو وہ لندن جا رہے ہیں۔
بہت دلچسپ، یہ بتائیے کہ مریم نواز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ پاکستان میں رہیں گی کیا، وہ جیل میں رہیں گی یا جیل سے باہر رہیں گی، کیونکہ ان کو بھی بیل مل گیا تھا؟
دیکھیے جی، اگر آپ مریم نواز صاحبہ کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں ان کو بیل ملی ہے، جو ان کی ضمانت ہوئی ہے، وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ بالکل میرٹ پہ ہوئی ہے، وہ کوئی انسانی ہمدردی کے تحت نہیں ہوئی، وہ میرٹ پہ ان کی جو ہے وہ ضمانت جو ہے ہوئی ہے، اور اس کے لیے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب علیل ہیں، اور ڈاکٹرز نے مریم بیبی کو پابند کیا ہے کہ وہ میاں صاحب کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کریں اور میاں صاحب کو خود لک آفٹر کریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مریم بیوی کا جب میاں صاحب جا رہے ہیں علاج کے لیے تو مریم بیوی کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی والدہ بھی بزرگ ہیں، وہ لک آفٹر نہیں کر سکتی میاں صاحب کی والدہ، اللہ نے ان کو صحت دے، اور پھر جو کلثوم بیوی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو اب مریم بیوی ہیں جو اپنے والد صاحب کو، اور مریم بیوی کے ساتھ ان کو ویسے بھی بہت زیادہ محبت ہے، ماں آپ دیکھیے کہ جب اپنا میاں صاحب باہر سے آئے بستر مرض پہ چھوڑ کے، کلثوم بیوی کو جو ہے کلثوم نواز شریف صاحبہ اس وقت بستر مرض پہ تھی، وہ ہوش میں بھی نہیں تھی، اور وہ پاکستان آئے اور وہ سیدھے جیل گئے، ٹھیک ہے. اب اگر یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایسی غلط فہمی ہے کہ ایسے پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ کسی ڈیل کے تحت جا رہے ہیں, تو ڈیل اب ہمارے پاس وجہ کیا ہے جس کے لیے ہم نے ڈیل کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ڈیل اگر کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے. بہت سارے مواقع آپ دیکھیں جب سے یہ 2017 سے یہ سارا چیزیں شروع ہو گئی تھی, تو بہت سارے مواقع آئے جب میاں نواز شریف صاحب جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈیل کر سکتی تھی, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اور پھر چلیں, دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت پیارے ہوتے ہیں, اور جب کلثوم بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بستر مرض پہ تھیں تو اس وقت سے ڈیل ہو سکتی تھی. اس وقت ایک بہانہ تھا مریم بی بی کے پاس وہاں رہنے کا. میاں صاحب کی جو شریک حیات ہیں وہ علیل تھی, میاں صاحب وہاں رہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہاں وہ نہیں رہے اور وہ پاکستان آئے اور وہ جیل گئے. اور اب اگر دیکھیں, ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کون سا اب بتی چیز کیا بتی ہے جس سے ہم ڈیل کریں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. سریا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات احمد جواد ہمارے ساتھ ہیں. احمد جواد, آپ ہمیں بتائیں, پی ایم ایل نون کی سریا نسیم بتا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف اتوار کو شہباز شریف کے ساتھ لندن چلے جائیں گے. ظاہر ہے جو سوال پوچھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ڈیل کا یا نو ڈیل کا, لیکن یہ بتائیں کہ کوئی شرائط آپ لوگوں نے رکھیں کہ نواز شریف اس وقت سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے, اس شرط پر انہیں باہر جانے دیا جائے گا؟
دیکھیں, اس میں آج جو پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہیں اس کی میٹنگ پرائم منسٹر عمران خان نے کلیئر کی, اور میں وہیں سے میٹنگ میں سے آ رہا ہوں, اور پرائم منسٹر نے بڑے کلیئر ورڈز میں ہم سب کو یہ میسج دیا جو کہ بیسیکلی میڈیا کے لیے میسج ہے کہ نواز شریف کا معاملہ جو ہے اس وقت ہیومینٹیرین انسانیت کی بنیاد پہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھیں. نواز شریف کی اس وقت جو صحت کی صورتحال ہے وہ واقعی سیریس ہے, اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ڈالتے. اگر میڈیکل بورڈ, اور یقیناً میڈیکل بورڈ نے اس بات کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کا علاج باہر ہونا چاہیے, تو حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اور اس کے لیے ہم نے کوئی کنڈیشنز, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سامنے نہیں رکھی. ان کی ای سی ایل کی جو ریکویسٹ آئی ہے اس کو پرائم منسٹر نے خود یہ انسٹرکشن دی ہے, اس کو فوراً اس کو پروسیس کیا جائے, لیکن قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے ایک دن یا دو دن اس میں لگ جائیں, لیکن بڑا کلیئرلی پرائم منسٹر نے بات کہی ہے کہ ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے باہر جانے کے لیے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہے. یہ ایک پیورلی ایک انسانیت کی بنیاد پہ فیصلہ ہے, اور اس میں کوئی سیاست ہم نہیں کرنا چاہیں گے.
جی, آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں ابھی ابھی جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات اسلم غوری نے بھی جوائن کیا ہے. ہم ملک میں جو عمومی صورتحال ہے, دھرنے کی صورتحال اور نواز شریف کے باہر جانے کی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ لوگ جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اس میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور ہم جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات اسلم غوری کی طرف آتے ہیں. غوری صاحب, یہ بتائیں کہ جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اس کے, اچھا, ان کی طرف آتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی لائن اس وقت کٹ گئی ہے تو ہم ثریا نسیم کی طرف لوٹتے ہیں. ثریا نسیم, جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کے مطابق نون لیگ اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کی کوئی غالباً خفیہ میٹنگ ہوئی, اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی آپس میں باتیں طے ہوئی ہیں. کچھ بتانا پسند کریں گی کہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟
اس میں صرف جے یو آئی کی جو میٹنگ ہے وہ صرف نون لیگ کے ساتھ ہی نہیں, آپ دیکھیں کہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہیں, وہ سب کی سب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں. تو اور خفیہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور مولانا صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہی مطالبات ہیں جو عوام کے مطالبات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا, پاکستان میں مہنگائی کا جو ہے طوفان بدتمیزی ہے اس قسم کا. آپ یقین کریں کہ جو سبزیاں ہیں وہ جو 40 روپے کلو سبزی تھی وہ 250 روپے کلو پہ چلی گئی ہے, اور تمام میں یہ تو ایک مثال دے رہی ہوں, لیکن تمام جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی سے تنگ آ گئے ہیں. جو ایک تو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, جو مڈل کلاس ہے ان لوگوں کے اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں. اور میں کیونکہ اسلام آباد میں رہتی ہوں تو یہاں پہ وہ لوگ بےچارے جو اپنے کام کے سلسلہ میں اپنی فیملی کو اسلام آباد میں رکھا ہوا تھا, ان لوگوں نے اٹھا کے اپنی فیملی کو واپس اپنے اپنے ایریاز میں اپنے دیہات میں بھجوا دیا. لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ اسکول سے اٹھوا لیے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ روپے کی جو قدر ہے اس میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے. آپ سونے کی قیمتوں کو دیکھیں.
جی جی نہیں, سیاسی صورتحال سے تو ہم واقف ہیں, لیکن اس وقت جو ظاہر ہے سیاسی پارٹیوں کا ایک سا مفاد ہے, اس پر ہم جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسلم غوری کی طرف لوٹتے ہیں. غوری صاحب, آپ کی لائن کٹ گئی تھی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دھرنا کیا تھا آپ لوگوں نے, کیا اس سے نواز شریف کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ کیونکہ اب ہم سن رہے ہیں کہ اتوار کو وہ ملک سے باہر جائیں گے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ دھرنا کیا تھا لیکن اب بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں نواز شریف صاحب کی پوزیشن ان کی صحت کے حوالے سے پوزیشن ان کی خراب ہے, صحت بہت زیادہ خراب ہے, اور تکلیف سے بات یہ ہے کہ حکومت نے انہیں یہاں تک کیوں پہنچا دیا. ان کو پتا تھا, اس کے واسطہ بڑے اچھے سے شور مچا رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, انہوں نے توجہ نہیں دی. اور جب وہ سیریس کنڈیشن میں ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو, تو انہوں نے فوراً ان کو ہاسپٹل بھیج دیا. اب وہ بہت سیریس بیمار ہیں, واقعی بیمار ہیں, اور دس امریکہوں کو ان کو عدالت پر ریلیز کیا ہے اور بیماری کے علاج کے لیے. اگر ان کو کہیں بھی علاج ملتا ہے, پاکستان میں ملتا ہے, پاکستان کے باہر ملتا ہے. ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں اور پاکستان میں ایک بڑے لیڈر ہیں, ان سے بڑے فالوور ہیں, ان کو وہ ملنا چاہیے.
جی, آپ غالباً وہیں پر مظاہرے میں ہیں جہاں, اگر آپ اپنا فون ذرا دور رکھ دیں مائک سے کیونکہ بہت زیادہ شور آ رہا ہے اس کا.
لیکن میں تو گاڑی میں بند بیٹھا ہوں, ویسے آواز سے ہمیں اس ایریا میں شور لوگ بہت ہیں, اس لیے شور آ رہا ہے. میں تو گاڑی میں بند بیٹھا ہوں.
اچھا اچھا, کیونکہ ہمارا لائیو ریڈیو پروگرام ہے تو وہ ذرا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ان کو بھی ہم سنتے ہیں. محمد شفیع چترال سے. جی جناب, بات کیجیے.
میڈم, محمد شفا بول رہا ہوں چترال سے.
جی جی, بات کیجیے.
تھوڑا ٹائم مجھے دیں. میرا عرض یہ ہے, کئی 30-40 سال سے یہ دو حکومت, دو آدمی باریاں لے رہے تھے. ہمارے بڑے امید وابستہ تھے عمران خان سے, بدقسمتی سے ان کے ساتھ 2-3-4 بندے ہیں. فواد چودھری صاحب ہیں, یہ ہمارے چوہان صاحب ہیں, یہ شیخ رشید صاحب ہیں, یہ فردوس آنٹی ہیں. ان کی وجہ سے پاکستانی سیاست کا ماحول بہت خراب ہو گیا. مجبوراً ہم گھر پہ ان کے پروگراموں میں ان کے تقریر بھی نہیں, بچوں کو نہیں دکھا سکتے, عورتوں کو نہیں دکھا سکتے. ان کا زبان اتنا خراب ہے. میں اپنے زندگی میں ایسے غلط بانی اور گھٹیا زبان استعمال.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بالکل آپ کی بات سن لی ہم نے. ہمیں نظر محمد نے کال کیا ہے مادہ خیل سے.
محترمہ, میں علاقہ میرا مداخل سے آپ سوال کرتا ہوں. میں نواز شریف کے بیماری رہا ہونے پر اسے حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارے ایک بزرگ رہنما ہے, تین بار ہمارا وزیر اعظم رہ چکا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, کیا 1958 جیسے صورتحال ملک میں پیدا نہیں ہوگی؟ کیونکہ بہت افرا تفری ہے ملک میں,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو طارق چختائی نے کال کیا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. چونیا سے طارق چختائی.
السلام علیکم. محترم, یہ اس وقت جو دھرنا ہے وہ اسلام آباد میں کافی سردی بھی ہے, اور ان حالات میں یہ مولانا صاحب اچھے پولیٹیشن ہوں گے, تو یہ کون سی نئی روایات کی وہ یہ بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں جو گورنمنٹ آئے گی 20-30-40 ہزار آدمی وہ اسلام آباد میں جا کر بیٹھ جائیں اور استعفا, یہ کدھر جا رہا ہے ملک؟ اس کی ذرا وضاحت جو ہیں وہ مولانا صاحب کے ہوں گے تو اگر مناسب سمجھے تو وہ.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. چکوال سے افضل.
السلام علیکم محترمہ.
وعلیکم السلام.
آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت دعائیں اور السلام علیکم. میرا آپ کا پروگرام سن رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما جو سپوکس مین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو ہیومنٹیرین کے انسانی بنیادوں پہ بھیج رہے ہیں, تو کیا یہ میڈیکل بورڈ یا اس حساب سے نہیں ہے؟ یہ انسانی بنیادیں تو اس سے پہلے بھی معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت تھی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک کالر نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بتایا, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک ہمارے جو سٹنگ جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے یا جتنے بھی ہیں, کسی نے پبلک کی بات نہیں کی ہے. یہ میں مولانا فضل الرحمان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کم از کم غریب آدمی کی, جن کا کھانا پینا ہر چیز ناک دم ہوا ہے, ان کے لیے کوئی بات تو کی ہے.
شکریہ. کوہاٹ سے ملک نائب خان. ملک نائب خان.
ہلو
جی. کون؟
ہلو
جی جی جی. نام بتائیں.
ہدایت اللہ بول رہا ہوں.
اچھا ہدایت اللہ. جی جی جی
جی. بار آخر
جی بات کیجیے.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہلو جی.
جی جی بات کیجیے.
ہلو
جی.
میں اخبار پڑھتا ہوں روزانہ. اخبار میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے تین قتل کرتے ہیں, ان کو رہائی ملتے ہیں ضمانت پر. تو نواز شریف صاحب نے تو اتنا برا عمل نہیں کو کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے ضمانت نہیں ملتا ہے اور ایک خاصی کو ضمانت ملتا ہے.
اچھا شکریہ. آپ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے لیکن جو بنیادی موضوع ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں. پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں احمد جواد, احمد جواد آپ جانتے ہیں کہ لوگ اتنی تعداد میں شریک. اچھا ان کی لائنیں کٹ گئی ہیں. ہم کیونکہ سیگمنٹ کو بھی عنقریب ختم کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی اور کالرز ہیں تو بات کیجئے بہت مختصر. اچھا اسلم غوری لائن پر ہیں. غوری صاحب یہ بتائیے جانے سے پہلے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنا جتنے لوگ آپ لوگوں کے جلسے میں ہیں اس کی توقع تھی, اور اس کی بنیادی وجہ کیا حالات خراب ہونے کو کہتے ہیں یا کیا وجوہات بتاتے ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری توقعات تو کم ہیں, ہم تو اس کو 25 لاکھ سے اوپر سمجھ رہے تھے لیکن 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں یہاں پر, اور یہ مختلف انٹرنیشنل میڈیا نے جو رپورٹ کی ہے میں وہ رزلٹ دے رہا ہوں. تو ہم تو اپنے توقعات کے پورے ہیں اور پیچھے سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس لیے اس وقت جب ہم چلے تھے تو انہوں نے جو ہم نے گاڑیاں رینٹ پہ لی تھی زبردستی ان کے رینٹ واپس کروائے تھے, ایڈوانس واپس کروائے تھے, گاڑیوں والوں کو ڈانٹا گیا تھا, کرایا گیا تھا, دھمکایا گیا تھا. اب لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں, اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے فرائیڈے کو یہ ہم نے شروع کیا تھا اور آج پچھلے فرائیڈے سے زیادہ رش ہے موجود ہے پنڈال کے اندر. اچھا دوسری بات میں ایک اور بھی کیونکہ آپ نے موقع دیا تو میں ایک بات اور ریسرچ کر دوں کہ یہاں یہ صورتحال ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے, پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم آپ کو فیسلٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پورے ایریا میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو نیٹ کی سہولت سے دیکھ نہ سکے پروگراموں کو. حالانکہ میڈیا پہ تو خاص اپنی جگہ ہے الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ, لیکن انٹرنیٹ بند کر کے اسی لیے یہ میسج دیا گیا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ جو لائیو چلا رہے تھے وہ بھی بند کر دیا گیا. ٹیلی فون آپ نے مجھ سے 3 دفعہ کال کرائی ہے, ٹیلی فون ڈسٹرب کیا ہے اسی لیے ری پلان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ ڈسٹرب ہوں. تو بہرحال یہ حکومتی حربے ہیں اور ہم پہلے دن سے جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے جو اپنے مشترکہ اپوزیشن کے جو آپ طے کیے تھے ہم اس پہ مکمل ڈٹے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ ان پہ ان سے بالکل رائٹ بھی لیں گے اور اپنے مطالبات کو حل بھی کرائیں. اصل میں پورے ملک میں افراتفری ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں, آپ دیکھیے آپ اس ملک کے جناب اساتذہ ہڑتال پہ, ہی ملکوں میں اساتذہ ہوتے ہیں اساتذہ ہڑتال پہ نا, ان کو انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پہ خواتین اساتذہ پہ رات کے 2 بجے لاٹھی چارج کیا اور پانی پیک واٹر کینل مارا. اسی طرح دوسرے شعبہ تاجر بزنس مین احتجاج پہ ہیں. ملک کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے, آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے, ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے, مہنگائی نے عوام کی مت مار دی ہے, اتنی بجلی کے بل, پیٹرول کے ریٹ اتنے ڈے بائی ڈے گورنمنٹ بڑھا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام انتہائی پریشان ہے. اور اس کو پھر بجائے مسائل حل کرنے کے اور اس طرح کی باتیں وہ کر کے ٹاک شوز میں یا گورنمنٹ اس طرح کی باتیں کر کے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتی ہے, کہیں میاں نواز کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں, کہیں زرداری صاحب کا چھیڑ دیتے ہیں, کہیں کہتے ہیں ہم کرپشن کے خلاف ہے, حالانکہ تو ان کی پوری ٹیم ہی کرپٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور پرابلم بھی اس ملک میں ہے اس وقت, کہ جو منتخب لوگ ہیں وہ کابینہ میں نہیں ہے. 75% ایسی کابینہ جو کابینہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی, 75% وہ لوگ ہیں جو ادھار پہ لیے گئے ہیں, جو ایمر سے لیے گئے ہیں, جو ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں. اور جب منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو وہ عوام کے احساسات کی ترجمانی نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ حکومت جو ہے غلط فیصلے کر رہی ہے, کیونکہ منتخب نمائندہ تو اپنے عوام کو جواب دہ ہوتا ہے, جمہوریت کا تو حسن بھی یہی ہے. اسی لیے ان کے فیصلے ڈے ٹو ڈے غلط ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے, قوم بھی پریشان ہے, وہ خود بھی الجھے ہوئے ہیں.
جی ہاں الجھے ہوئے تو ہیں, بالکل الجھے ہوئے تو ہیں. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے جو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہیں صدر زرداری کی طرف جو سے جو ہے کیا درخواست کی جاتی ہے. لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسلم غوری, ان کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ثریا نسیم اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات احمد جواد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور اس وقت ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر کا اوورسیز سٹیزن آف انڈیا جو کارڈ ہے وہ اب واپس لے لیا گیا ہے بھارت کی طرف سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کشیدگی ہے, لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ آتش تاثیر نے کوئی اس طرح کا آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی نکتہ چینی کی تھی. اس پر بات کرنے کے لیے اور یہ کہ اس وقت تعلقات کس قسم کے ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھارتیہ نے. بھارتیہ صاحب, آپ کو ابھی ایک رپورٹ سناتے ہیں, اس کے بعد پاکستان سے بھی نقطہ نظر سنتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ آتش تاثیر نے ہند نژاد شہری کارڈ حاصل کرنے کے لیے جو درخواست پیش کی تھی اس میں انہوں نے یہ بات چھپائی تھی کہ ان کے والد سلمان تاثیر پاکستانی شہری ہیں, لہذا او سی آئی کارڈ قوانین کے مطابق ان کی شہریت منسوخ کی جاتی ہے. آتش تاثیر نے اسی سال مئی میں ٹائم میگزین میں ایک مضمون سپرد قلم کیا تھا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ڈیوائڈر ان چیف یعنی لوگوں کو بانٹنے والا سربراہ قرار دیا گیا تھا. ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے مذکورہ فیصلے کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔ انہیں اعتراض یا جواب داخل کرنے کا موقع دیا گیا تھا لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ ایک صحافی اور تجزیہ کار پیوش بیبلے نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔
جس طرح سے ان کی جو اوورسیز ناگرکتا ہے اسے ہٹایا گیا ہے، یہ ویسے تو قانون کا معاملہ ہے اور نقطے نکل کے آئیں گے، ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہی ہوگی تو سرکار نے ہٹایا ہے، لیکن یہ معاملے جتنے قانونی ہوتے ہیں اتنے ہی مورل ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر انہوں نے ایک ڈیوائیڈر ان چیف نام کی خبر لکھی تھی اور اس کے بعد یہ ہٹایا جاتا ہے، وواد بھی رہا ہے، تو اگر سرکار یہ کام نہ کرتی تو زیادہ ایک مورل پاور سرکار کے پاس رہتی اور اناوشیہ کوئی وواد پیدا نہ ہوتا۔
ایک اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار معصوم مراد آبادی نے کہا کہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹائم میگزین میں شائع ان کے مضمون کی وجہ سے انہیں شہریت سے محروم کیا گیا۔
کیونکہ ہم ایک ایسے ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، ایک ایسے جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اظہار خیال کی آزادی ہے، اگر کوئی پرائم منسٹر پر تنقید کرتا ہے یا گورنمنٹ کی کسی عمل پر تنقید کرتا ہے تو اس کو ریونج کا یا کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا میں سوچتا ہوں کہ ہماری جمہوری قدروں کے مطابق نہیں ہے۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے ستمبر میں انہیں ایک نوٹس بھیجا تھا جس کا جواب 21 روز کے اندر دینا تھا، لیکن تاثیر کو وہ نوٹس 20ویں دن ملا اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اپنے وکیل کے توسط سے جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے ایک میڈیا ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شہریت کی منسوخی بدنیتی سے کی گئی ہے۔ انہیں سن 2000 میں OCI کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت میں رہے ہیں، ایک مقامی بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے، ان کے پاس بایو میٹرک شناخت نمبر ہے اور وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آتش تاثیر نئی دہلی میں مقیم ایک خاتون صحافی تولین سنگھ اور پاکستانی پنجاب کے گورنر مرحوم سلمان تاثیر کے بیٹے ہیں۔ سلمان کو 2011 میں ان کے ہی محافظ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ آتش اور تولین سلمان تاثیر سے الگ رہتے رہے ہیں۔ تولین سنگھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے آتش کو پالا اور وہی ان کی واحد نگراں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جی، تو سوال ہے سنتوش بھارتیا سے۔ سنتوش بھارتیا، جیسے کہ آپ نے سنا کہ آتش تاثیر کی والدہ بھارتی تولین سنگھ ہیں، ایک صحافی بھی ہیں، یہ بتائیں کہ اب جس طرح سے ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا آتش نے، تو اس کی وجہ سے بھارتی سرکار اتنی ناراض کیوں ہو گئی؟
دیکھیے، اس رپورٹ میں کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں، مجھے لگتا تھا کہ سہیل کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں یہ چھوٹ گئی ہیں کہ اٹل بہاری واجپئی جی کی سرکار نے آتش کو یہ جو کینسل کیا ہے لیٹر وہ دیا تھا، اور تولین سنگھ ہندوستان کی بہت بڑی کالمسٹ ہیں، بڑی جرنلسٹ مانی جاتی ہیں، انڈین ایکسپریس کی وہ برسوں تک کالمسٹ رہی ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے واجپئی جی کی سرکار کی تعریف کی اور جس طریقے سے ابھی 2014 کے بعد انہوں نے پردھان منتری نریندر مودی کی تعریف کی، 2015 میں ان کو ایک اور دوسرا لیٹر ملا جس میں آج میں ان کو آتش کو ایک درجہ اور اوپر ان کی حیثیت بنائی گئی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ایک طرح کا جرنلزم کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور اگر آپ اس سے تھوڑا سا الگ جاتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آتش کے کیس میں ہوا، آتش نے پردھان منتری مودی کے لیے جو ٹائم میں آرٹیکل لکھا وہ تھا ڈیوائیڈر ان چیف۔ اب آپ کی ماں تو ان کی تعریف کرتی ہیں پردھان منتری جی کی اور موجودہ نظام کی، اور ادھر آپ ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، تو سرکار کا ناراض ہونا اب بنتا ہے، کیونکہ جب سرکار سے آپ سپورٹ کے بیس کے اوپر مدد لیتے ہیں یا ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی امیج بناتے ہیں، اور اچانک آپ ان کے آپ ہی کی فیملی کے لوگ، مطلب میں آتش کی بات کر رہا ہوں، آپ اتنی بڑی چیز لکھ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی سرکار اپنے ملک میں رہنے والے کسی بھی ایسے آدمی سے جس سے وہ کچھ چھین سکتی ہے تو اسے الاؤ کرے گی۔ جرنلسٹ کے ناطے آتش نے اپنا رول نبھایا، لیکن میں نے کہا نا کہ اگر دو ناؤں میں پیر ہوگا تو پھر پریشانی کہیں نہ کہیں آئے گی ہی آئے گی، وہی اس کے
हम मुश्ताक महर की तरफ आते हैं. ये साबिक सफीर रहे हैं और एक सिफारतकार की हैसियत से भी इस मामले को देख सकते हैं. मुश्ताक साहब, आप जानते हैं कि एक ही ख़ानदान में लोग जो हैं मुख्तलिफ राय रखते हैं. अगर तवलीन सिंह मोदी की हामी थी तो आतिश तासीर उसके मुखालिफ रहे. उसके बावजूद ये जो कदम उठाया गया भारत की तरफ से, किस तरह देखते हैं उसे?
जी, मैं बहुत परेशान हूँ इससे कि 21st सेंचुरी में हिंदुस्तान, जो कि निस्बतन हिंदुस्तान को मैंने बहुत फॉलो किया है, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी बांग्लादेश में 1974 में एज फर्स्ट डिप्लोमेट, तो हिंदुस्तान को मैंने उस वक्त से फॉलो किया, खासतौर पे उसके मीडिया को. तो मीडिया हिंदुस्तान का बहुत लिबरल था, ओपन था, वास्ट था और एक्सटेंसिव था. और वहाँ पे उस वक्त इंदिरा गांधी और की जो ट्रेडिशन चल रही थी उसको उन्होंने प्रमोट किया था, और क्रिटिसिज्म भी होती थी लेकिन बड़ी हद तक पॉजिटिव होती थी. अब जब मैं हिंदुस्तान के अखबारों को, अखबार उनके टीवी को, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे एक अजीब किस्म की स्ट्रेंज फीलिंग होती है कि हिंदुस्तान पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और अपने इंटरनल अफेयर्स में, खास तौर पे मीडिया में, प्रोजेक्शन में एक सा एटीट्यूड अख्तियार किया हुआ है, और वो है कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट और बड़ी हद तक डिक्टेटोरियल टाइप एटीट्यूड है. और खास तौर पे ये जो इंसिडेंट आपने जिक्र किया है ये बहुत, मैं समझता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ये सिंबॉलिक है और ये प्रोजेक्टिव है कि हिंदुस्तान अगले 10 सालों में किस साइड पे मूव होगा. क्योंकि हम लोग तो डील करते हैं रोजाना, हर किस्म की कहानियां आती है, सारी दुनिया के अखबारों में पढ़ते हैं. हिंदुस्तान के लोग चूंकि बहुत बड़ी आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो बेसिक लिबरेशन है वो मीडिया की वजह से हुई थी. पॉलिटिकल लीडरशिप तो वहाँ बहुत कम थी, बहुत एक कांग्रेस पार्टी थी और डिवाइडेड थे, मुसलमान अलग थे, हिंदू अलग थे. तो मीडिया ने हिंदुस्तान की आज़ादी को बड़ी हद तक मोटिवेट किया, और वही मीडिया जो है वो हिंदुस्तान को इस वक्त भी दुनिया के एटमॉस्फेयर में चलाता है. लेकिन छोटी छोटी बातों पे हुकूमत का इतना बड़ा सीरियस एक्शन लेना मेरी समझ से बाहर है. मैं समझता हूँ कि ये कंजर्वेटिव है और नेशनलिस्ट है, और इसमें आरएसएस का बड़े हद तक एलिमेंट है, वो जो कि हिंदुस्तान को एक हिंदुवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान में लिबरल क्लासेस जो हैं वो उसको हेट करती हैं और उसको क्रिटिसाइज करती हैं.
संतोष भारतिया, ये बताइए, हम जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर का मामला इतना गर्म है और आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप देखते हैं कि भारत के अंदर एक आज़ादी है कि जो भारतीय हुकूमत जो कुछ भी कर रही है कश्मीर में वो उस पर जो तनकीद लिखी जाए उसको वो बर्दाश्त करती है, या ऐसे आर्टिकल्स छपते ही नहीं हैं?
देखिए, आर्टिकल्स छप रहे हैं, हमारे ये एक्सप्रेस है, हिंदू है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम्स भी है, सब इसके बारे में लिखते हैं. लेकिन मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, इंडिया में जो जर्नलिस्ट लिखना चाहते हैं उसके ऊपर तो कुछ बंदिश नहीं है, कोई दिखाना चाहे तो उसके ऊपर बंदिश नहीं है. लोगों के अपने ख्याल, अपनी आइडियोलॉजी भी, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं. मैं लगातार लिख रहा हूँ, मुझे तो नहीं किसी मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर आई कि आप ये सब क्यों करते हैं. मैं पहला हूँ जिसने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था 2016 में, जो कश्मीर में वाकई हो रहे थे उसके ऊपर सारी दुनिया में वो खत छपा. लेकिन मेरे पास तो पीएम ऑफिस से कभी नहीं आया कि सरकार नाराज है, आप लिखे कर रहे हैं. तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सरकार कहीं दखल नहीं दे रही है. हम अपने न लिखना चाहें तो वो हमारी कमजोरी हो सकती है, हमारी इग्नोरेंस हो सकती है, हम भी नाकमी हो सकते हैं. इसलिए इंडिया में सरकार गाइड नहीं करती है, यहाँ पर लोगों के अपने दिमाग या एडिटर की राय से लोग चलते हैं, और वो कहते हैं वो अलग है. पर ये कहना है कि इंडिया में ये जो जर्नलिज्म का एक बेसिक उसूल है जर्नलिज्म का उसूल है मैम, जो मैं मानता हूँ कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो लिखना चाहिए हमें, लेकिन जो रूलर है उसके ना उसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए ना उसको उसको बहुत अपोज करना चाहिए। ये नहीं तो आप या तो चमचे बन जाएंगे या किसी के ऐसे अपोनेंट बन जाएंगे जिसका कोई बहुत मतलब नहीं होता, लोग उसको फिर आपको एक कमिटेड जर्नलिस्ट की तरह देखने लगेंगे।
आपकी बात में वजन है, लेकिन ये बताइए, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त नुक्ताचीनी हो रही है मोदी सरकार पर कि कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने अपनी मनमानी की, क्या भारतीय जो शहरी हैं वो अपने तौर पे पसंद करते हैं कि इसकी नुक्ताचीनी करें? जी संतोष भारतीय, अच्छा उनकी आवाज
हेलो,
जी 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 बात कीजिए,
आवाज आ रही है?
जी जी जी
जो वोकल हिस्सा है शहरियों का, इंडिया में सिविल सोसाइटी का, वो सपोर्ट में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट में नहीं है। दरअसल हमारे मुल्क में जैसे जो दुनिया के हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि हर हर चीज को हम अपने इंटरेस्ट के लिहाज से देखते हैं। इंडिया में इस कश्मीर वाले मुद्दे को इंडिया के इंटरेस्ट के रूप में देखा जा रहा है कि 370 खत्म की उन्होंने, हालांकि 370 खत्म होने से कश्मीर को कुछ नया मिल गया या नुकसान हो गया इसमें अभी बड़ी बहस चल रही है, तो ऐसी नहीं थी जो पहले वहां नहीं हो सकती थी या नहीं होती थी। अभी कुछ नाम बदलाए कि 370 हटा दिया, ये पहली बहुत पिछली सरकारों ने इसको कर दिया था। इसलिए हम आज जो दुनिया में जो जिसको कहते हैं नुक्ताचीनी हो रही है, सिर्फ ये कहना है कि ये सारी चीजें सरकारें अपने अपने इंटरेस्ट में करती हैं, जैसे पाकिस्तान पीएफए में या बल्टिस्तान वगैरह में जो कर रहा है उसकी हमारे यहाँ बहुत तंकीद होती है, बहुत उसकी उसको क्रिटिसाइज करते हैं।
जी जी, लेकिन अगर वो लोगों के खिलाफ जा रहा है तो फिर लिखने वालों को भी तो उस पर रोशनी डालनी चाहिए। नहीं,
मैं आपसे ये कहता हूँ हमारे यहाँ रोशनी पड़ रही है, जो लोग हैं जिन अखबारों के मैंने नाम लिए इसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं इंडिया में कहीं लिखा नहीं जा रहा है, कोई बंदिश है, जिन लोगों को जो जो इंसिडेंट मिलती है वो उसको लिख भी रहे हैं और जो आइडियोलॉजिकली भी इसके बारे में बोल रहे हैं। पर जो आपने सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया कि सरकारें अपने अपने समझ के हिसाब से जिसे नेशनल इंटरेस्ट मानती है उसमें कदम उठाती हैं, तो ये हो रहा है, लेकिन इसकी इंडिया में एक तरफ से एक तरफा उसको समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है।
अच्छा।
यहाँ पर भी उसकी आलोचना हो रही है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, तंकीद कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट गाइडेड कुछ बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, लोग अपने आप किसी इशू के साथ है किसी इशू के खिलाफ है।
अच्छा।
आपकी रिपोर्ट आपकी बात से ऐसा लगा कि गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे सारे लोग सारे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं?
बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है कि माहर साहब आप कहेंगे कि सेल्फ सेंसरशिप जिसे कहते हैं अपने आप को रोकना, ये बढ़ गया है या ये एक फितरत रही है भारतीय सहाफत में?
जी मैं नहीं समझता कि ये फितरत है सहाफत की, क्योंकि हिंदुस्तान ने कम से कम इंटरनेशनल रिलेशंस में जब अफ्रीका की फ्रीडम फाइटिंग हो रही थी, जब वहाँ पे कॉलोनिज्म खत्म हो रहा था, तो बड़ा रोल प्ले किया है, इंटरनेशनल रोल प्ले किया है, और जब कभी तूफान आते हैं या कोई ह्यूमन मिजरी होती है तो हिंदुस्तान का मीडिया, रिटर्न मीडिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तो मैं ज़्यादा देख नहीं सकता, रिटर्न मीडिया बहुत वोकल है। लेकिन मैं सिर्फ ये सबमिशन करना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के इशू में, जो कि हिंदुस्तान का इशू है पाकिस्तान का नहीं है, और वहाँ पे जो एक नया किस्म का इशू है जहाँ पे यूथ जो है वो बुचर हो रही है, वहाँ पे हिंदुस्तान का रिटर्न जो रिटर्न मटीरियल है वो रिफ्लेक्टिव नहीं है। मैं 71 में भी डिप्लोमेट था तो देखता था कि 71 के क्राइसिस में जब POW हमारे थे तो भी हिंदुस्तान का मीडिया खामोश रहा, और वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की लाइन को پروموٹ کرتا رہا. ہم پاکستان سے شور مچاتے تھے کہ ہم پاکستان کے ادیب اور ہندوستان کے ادیب, پاکستان کے اخبار والے ہندوستان کے اخبار والے مل کر اس ریجن میں, ریجن ہمارا ہے ہندوستان, پاکستان ہمارا ریجن ہے, اس میں ہم وہ ویلیوز لائیں جس کے ہم وارث ہیں. گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ ہندوستان میں مسلم ہندو رائٹس کی وجہ سے ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی. تو آج کوئی شور نہیں مچا رہا کہ اتنے سارے لوگ پچھلے تین چار مہینوں میں کسٹڈی میں ہیں یا کرفیو میں ہیں یا ڈیفیکلٹیز میں ہیں یا کھانا نہیں ملا, پانی نہیں ملا. تو یہ ہندوستان کے ریٹرن میٹیریل اور الیکٹرانک میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو اپنے کانشنس کے مطابق کریں. میں نہیں کہتا کہ وہ حکومت کی بات مانتے, حکومت کی بات تو پاکستان میں بھی نہیں مانتے, لیکن جرنلسٹ اپنا انیشیٹو ضرور شو کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے.
جی, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, لیکن مشتاق صاحب چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھارتیا, جنہوں نے نئی دہلی سے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کریں گے کرتارپور کے بارے میں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے روز کرتارپور راہداری کا افتتاح ہوگا, اور بھارت کی طرف نریندر مودی اس کا افتتاح کریں گے, جبکہ پاکستان سے وزیر اعظم عمران خان اس کا افتتاح کریں گے. ہم اس وقت مسلمز اینڈ سکھس فار ٹرمپ سردار جسدیپ سنگھ سے رابطہ کر رہے ہیں. وہ امرتسر میں ہیں اور وہ ہمیں وہاں سے صورتحال بتائیں گے, جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے مشتاق مہر بھی لائن پر ہیں. لیکن سب سے پہلے آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا افتتاح ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے. نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر سوارن سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تناؤ موجود ہے, لیکن کرتارپور راہداری منصوبہ ان کے بقول امن کی نوید بن سکتا ہے.
کرتارپور کوریڈور ہے جو اسی کو ری انفورس کرے گا کہ کیسے ایک جیسی سوچ ہے, ایک جیسی چنوتیاں ہیں, ایک جیسی مشکلیں ہیں, ایک جیسی طاقت بھی ہے. تو وہ نہ کیول اپنے آپ میں ایک انیشیٹو ہے, اس کا مجھے لگتا ہے بڑی دیر تک اور بڑا گہرا اثر ہونے والا ہے کہ آپس میں ہماری پازیٹیو سوچ جو ہے وہ پازیٹیو سانجے داری حصے داری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے.
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور صحافی زاہد حسین سوارن سنگھ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. تاہم زاہد حسین کے بقول پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی پیچیدہ ہیں.
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے تو بہت اچھا رہے گا. یقینی طور پہ جو سکھوں کی خاصی بڑی تعداد جو ہے ایسٹ پنجاب میں ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک حد تک یہاں پہ خیر سجالی تو ہوگی, لیکن اس کا براہ راست جو ہے کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو گئے.
تاہم تجزیہ کار سوارن سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ ہے اور بات چیت بند ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات چیت بند ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, اس کی ایک سچویشن ہے. جب سچویشن بدلے گی, چاہے وہ پاکستان کے نظریے کی بات کریں یا وہ بھارت کے نظریے,
اس کا ہم تجزیہ کریں گے. ہمیں اس وقت سردار رمیش سنگھ نے جوائن کیا ہے, وہ ناروال کے قریب رہتے ہیں. سردار رمیش سنگھ, کل جب کرتارپور راہداری کا افتتاح ہوگا, آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی سردار رمیش سنگھ, جی جی
میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی آ رہی ہے.
جی آپ تیاریوں کی بات کرتے ہیں، ایک بڑا تاریخی دم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 28 نومبر کو پرائم منسٹر پاکستان نے اس کرتارپور کی جو بنیاد تھی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کی تھی. آج تقریباً ایک سال بعد 9 نومبر کو، بلکہ ایک سال سے کم عرصے میں اس پورے کمپلیکس کو تیار کیا گیا، اس کی ریماڈلنگ کی گئی. کل اس کو باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے کھولنے جا رہے ہیں، اس کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. ایک بہت تاریخی دم ہے اور جو سکھ قوم کی ارداسیں تھیں، دعائیں تھیں، ان کی منگی تھی، وہ پوری ہونے جا رہی ہیں. تو ایک ظاہر سی بات ہے سکھ قوم کے لیے خوشی کا موقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 550ویں سالگرہ ہے گرو نانک پادشاہ کی، تو یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے سکھ قوم کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے.
بالکل صحیح ہے. ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں سردار جسدیپ سنگھ سے، وہ امرتسر میں موجود ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس شو میں لائیو. سردار جسدیپ، آپ بتائیے، آپ بھارت کی طرف سے پاکستان تشریف لے جائیں گے، کس طرح سے جائیں گے، کچھ وہاں کا سماں بتائیے اور کیا تیاریاں ہیں کل کے لیے؟
دیکھیے جی، میں ابھی امرتسر آیا ہوا ہوں انڈیا میں، اور یہاں پہ جو پنجاب انڈیا کا ماحول ہے وہ اس وقت پورا گرو نانک دیو جی کے 550 سالہ جو ان کا گرپورب آ رہا ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے. سب لوگ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں. جو کل کوریڈور جو کھل رہا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی ہسٹورک مومنٹ ہے، جو یہ سکھ ہسٹری میں اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ جائے گا. اور اس کے لیے ہم انڈین گورنمنٹ کو تو تھینکس کرتے ہیں، پر اسپیشل تھینکس جاتا ہے عمران خان صاحب کو، پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کو، جنہوں نے کہ یہ کرتارپور کوریڈور سکھوں کو ایک گفٹ کے روپ میں کل دے رہے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ ویزا کے ساتھ جا رہے ہیں پاکستان، اس وقت ویزا کی شرائط ہیں موجود آپ لوگوں کے لیے؟
جی بالکل، ویزا کی بنا ویزا کے ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کوریڈور میں ویزا کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ابھی اپنے پاسپورٹس لے کے جا رہے ہیں، جن کے پاس انڈین پاسپورٹس ہیں وہ انڈین پاسپورٹ سے جا رہے ہیں، جن کے پاس امریکن یا کہیں باہر کے پاسپورٹ ہیں ان پاسپورٹ سے جا رہے ہیں. اور ابھی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اناؤنس کیا تھا کہ پاسپورٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف ایک آئی ڈی پہ جا سکتے ہیں، پر وہ ابھی لاگو نہیں کیا ہے. ابھی بھی پاسپورٹ کی ہم لوگ پاسپورٹس پہ جا رہے ہیں.
ہمارے ساتھ سابق سفیر مشتاق مہر ہیں. مہر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر کا تنازع جو ہے بہت بڑا سخت ہے. اس کرتارپور راہداری کی وجہ سے کیا توقعات ہیں آپ کی بہتری کے لیے ان دونوں ملکوں کے لیے؟ جی مشتاق مہر، غالباً ان کی آواز نہیں آ رہی ہے، اگر یہی سوال کا جواب سردار رمیش سنگھ آپ دے سکیں. جی سردار رمیش سنگھ، اچھا وہ کٹ گئے. مشتاق مہر ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق صاحب، آپ نے سوال سن لیا؟
جی میں نے سوال سن لیا. میرا جواب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور اس میں جو سول سوسائٹی ہے، خاص طور پہ جو اوپینین میکرز ہیں، وہ پاکستان میں ہاف ڈیوائڈیڈ ہیں. آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل بہت اچھا میئر ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اور یہ ایک سیولائزیشنل کنیکشن ہوگا، کیونکہ یہ 4 کلومیٹر دور ایک کمیونٹی کا ورشپ کا سینٹر ہے اور اس کے راستے کھولنا چاہیے. لیکن جو فزیکل بارڈر ہے پاکستان کا، اس میں اس کے ٹچ لگانے ہر جگہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد، وہ بھی میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ فیصلہ کہ کوئی پاسپورٹ نہیں ہوگا، صرف کوئی پرمٹ ہوگا، یا پرمٹ کو بھی ابالش کر دیں گے اور لوگ آئیں گے صبح شام کو چلے جائیں گے، یہ ورک آؤٹ کرنا مشکل ہوگا. یہ ویٹیکان میں لوگ جاتے ہیں 25 سال میں ایک دفعہ، مکہ مدینہ جاتے ہیں تو پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جاتے ہیں. کل اگر 20 کروڑ مسلمان ہندوستان کے داتا دربار کے لیے آنا چاہیں تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ یا ہمارے پاکستان کے لوگ اجمیر شریف جانا چاہیں تو کیا ہندوستان کی حکومت ہمیں اس قسم کی فیسلٹیز دے گی؟ تو اس کو
عمران خان صاحب کو نہایت احتیاط سے مانیٹر کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ جو ہماری ہسٹری ہے, ہم ایک گل جو گلبوشن کیا بلا تھا اس کو ہم ہینگ نہیں کر سکے پانچ سال میں, اگر دس یا بیس قسم کے سیبوٹار یا دوسرے لوگ اگر ادھر آ جاتے ہیں تو پھر حکومت پاکستان کا کیا بنے گا.
بڑا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تھے سابق سفیر مشتاق مہر, ان کے ساتھ تھے مسلمز اینڈ سکھس فار ٹرمپ سردار جسدیپ سنگھ, اور ہمارے ساتھ تھے سردار رمیش سنگھ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
جمعرات کے دن جاری ہونے والی رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر ان تمام حکومت نواز نیم فوجی گروپوں کو ختم کر دے جو عام فوجی کمان سے بالا بالا کام کرتے ہیں. اس نے افغان حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز کی جانب سے زیادتیوں کے تمام الزامات کی غیر جانبدارانہ تفتیش کرے اور ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جو جنگی جرائم اور سنگین خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں. رپورٹ کے مطابق یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ زیادتیوں میں ملوث جو بھی امریکی اہلکار ہو اس کی تفتیش کرے اور ان افغان فورسز کی حمایت بند کر دے جو سنگین خلاف ورزیوں کی ذمہ دار ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے 2017 کے آخر سے لے کر 2019 کے وسط تک کی مدت میں 14 ایسے معاملات کا پتہ چلایا ہے جس میں اس کے مطابق سی آئی اے کی پشت پناہی رکھنے والے حملہ آور گروپوں نے رات کے وقت چھاپوں کے دوران سنگین زیادتیاں کی ہیں. مثلاً پکتیا کے جنوب مشرقی صوبے میں جہاں ایک نیم فوجی دستے نے 11 افراد کو ہلاک کر ڈالا جن میں 8 ایسے لوگ شامل تھے جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھروں کو آئے تھے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بعض معاملات میں فوج نے لوگوں کو حراست میں رکھا لیکن ان کے خاندانوں کو نہیں بتایا کہ انہیں کہاں رکھا جا رہا ہے. تاہم امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان اسپیشل فورسز کے خلاف بہت سے دعوے امکانی طور پر غلط ہیں یا انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مصنفہ اور ہیومن رائٹس واچ کی ایسوسیٹ ایشیا ڈائریکٹر پیٹریشیا گوسمین کا کہنا ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن میں سی آئی اے نے ان کے مطابق افغان فورسز کی اس بات میں مدد کی کہ وہ مظالم کا ارتکاب کریں جن میں ماورائے عدالت پھانسی اور لوگوں کو لاپتہ کیا جانا شامل ہے. گوسمین نے کہا کہ ان افواج نے اپنی حراست میں لوگوں کو بس گولیوں سے اڑا دیا اور رات کے وقت زیادتی پر مبنی چھاپوں اور اندھا دھند فضائی حملوں سے آبادی میں دہشت پھیلا دی. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ان فضائی حملوں میں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں. یاد رہے کہ نیٹو نے اس ہفتے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق امریکہ نے ستمبر میں 1113 فضائی اور ساتھ ہی بھاری توپ خانے سے حملے کیے. یہ کاروائی ایسے وقت میں عمل میں آئی جب واشنگٹن اور طالبان کے درمیان مذاکرات ٹوٹ گئے تھے. تاہم سی آئی اے ترجمان ٹیمتھی بیرٹ کا کہنا ہے کہ سی آئی اے کے بیرونی آپریشن سخت نگرانی کے نظام کے تحت قانون کے دائرے میں کیے جاتے ہیں. بیرٹ نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اور اس جانب توجہ دلائی کہ عسکریت پسند ایسے کسی بھی قانون کو خاطر میں نہیں لاتے. سی آئی اے کے ایک بیان میں عہدیداروں نے مزید کہا کہ طالبان کے برعکس امریکہ قانون کی حکمرانی کی پاسداری کرتا ہے اور ہم کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو نہ تو معاف کرتے ہیں اور نہ ہی جان بوجھ کر ان میں شریک ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے نیم فوجی گروپ سرکاری طور پر افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی یعنی NDS کے تحت آتے ہیں لیکن اکثر وہ افغان حکام سے ہٹ کر تقریباً آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ سے باتیں کرتے ہوئے ایک سفارتکار نے، جس کا نام نہیں بتایا گیا، ان دستوں کو موت کے دستوں سے تعبیر کیا۔ این ڈی ایس نے اس پر فوری طور پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس کے مطابق افغانستان میں اس سال جولائی سے ستمبر تک کی مدت میں 1174 شہری ہلاک اور 3139 زخمی ہوئے، جو گزشتہ سال کے اسی دورانیے میں 42% کا اضافہ ہے۔ رضیہ